وممن خلقنا امۃ یهدون بالحق وبه یعدلون. قوم موسیٰ میں بھی ایسا گروہ تھا اور اس کے علاوہ دوسری قوموں میں بھی. یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے اس کے معنی میں. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انصاف ختم ہو گیا ہے, ایسے لوگ موجود ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں, ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون نہیں, وہ تو ایک ڈرانے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا, اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد وہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں, جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے؟ پھر اس کے لیے کوئی رہنما نہیں, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے وہ اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. آسمان اور زمین میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہو, گویا تم اس کو کھوج رہے ہو. حالانکہ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. شوہر اور بیوی کے رشتے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہم کو اچھا سا بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے صحیح و سالم بچہ دے دیا تو پھر وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کا اس کا شریک ٹھہرانے لگے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اللہ سے خوب خوب دعائیں کرتے اور وعدے کرتے اور منتیں مانتے, لیکن جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے کام ہو جاتا ہے تو پھر ہیلے بہانوں کے ذریعے اس کام کو اپنے اوپر سے ٹال دیتے ہیں. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. یعنی اس بچے کی پیدائش کو دوسروں سے منسوخ کرنے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی معبود ہونے کا حق کس کو ہے؟ صرف اس کو کہ جو خالق بھی ہو اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں, خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو, سوچیے جیسے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں, مردوں کو پکارتے ہیں, فرشتوں کو پکارتے ہیں, یعنی غیر اللہ مراد ہے, اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں, تو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو, یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. یعنی جواب نہیں دیں گے. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھے؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بعض لوگ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے قبر پہ چلے جاتے ہیں, صاحب قبر سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو تو تمہاری طرح کے انسان ہیں, وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ یہ میری بات مانیں اور اللہ ہی کے ہو کر رہیں اگر یہ سچے ہیں. لیکن بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل حکم کیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید کی ہے کہ جن سے تم مانگ رہے ہو, چاہے بت ہو چاہے وہ لیٹے ہوئے بت ہو یعنی قبروں میں جو انسان ہے وہ ہو, فرمایا کہ کیا وہ سوچ سکتے ہیں, کیا وہ بول سکتے ہیں, کیا وہ چلتے ہیں, کیا وہ پکڑتے ہیں کچھ, کیا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر ان کے اندر ایک بھی صفت نہیں تو پھر تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو یا خدا کا شریک کیسے ٹھہراتے ہو. کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. آج بھی اگر کوئی شخص لوگوں کے بتوں کو چیلنج کر دے اور قبروں کو چیلنج کر دے تو پھر آپ دیکھیے کہ یہی معاملہ اس سے بھی ہوگا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, بے شک میرا دوست تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی, وہو یتولی الصالحین, اور وہ سارے نیک لوگوں کا مددگار ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم, بخلاف اس کے تم جنہیں چھوڑ کر پکارتے ہو خدا کے سوا نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں, بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, درگزر کا طریقہ اختیار کرو, معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے مت الجھو, یعنی جو مانتا ہے اسے سناؤ اور جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ایسے معاملات میں شیطان کیا اکساتا ہے, کیا کہتا ہے, کوئی نہیں سنے گا, کوئی نہیں مانے گا, ضرورت نہیں کچھ بتانے کی. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے, یعنی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان کا حملہ تو ہر ایک پر ہوتا ہے, لیکن جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اسی طرح اپنے دل کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. اگر آپ کے دروازے پہ کوئی ناک کرے تو آپ کہتے ہیں مجھے لگتا کوئی باہر ہے, سنائی دیتی ہے ان کے بعد. اگر کوئی اندر آ جائے تو آپ کہتے ہیں اوہ یہ کون آ گیا, وہ بھی دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کی غیر موجودگی میں بھی کوئی آ کر جا چکا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا گھر میں, تو آپ کو آپ کی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھتی ہیں. کوئی اور آئے, مثلا بچے گھر آتے ہیں ان کو کچھ نہیں نظر آتا کیا ہوا تھا کیا نہیں, لیکن آپ کو نظر آتا ہے. ہمارا دل, اس کے بھی دروازے, آنکھیں, کان, ان دروازوں پر یا فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے یا پھر شیطان قبضہ کر لیتا ہے. جب فرشتوں کا پیرا ہوتا ہے اور شیطان کسی طرح اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو مار بگاتے ہیں. لیکن یہ فرشتے کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب شیطان کو کسی چھوٹی سی بھی سوراخ سے اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ان کے دل کے اوپر آ کے کوئی وسوسہ چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی, کوئی اندر آ گیا, کچھ دل میں آ گیا ہے, اور وہ چکنے ہو کے دیکھ لیتے ہیں کون آیا, یہ تو شیطان ہے, خود ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اور یہ صرف تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, تقوی کے بغیر نہیں ہوتا. صرف اس کو یہ سعادت ملتی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جیسے آپ کو اگر اپنا مال پیارا ہو, گھر پیارا ہو اور آپ چوروں سے بچانا چاہیں تو آپ کو ہر آہٹ سنائی دے گی. تو ہمیں بھی اپنا دل ایمان کے لیے خالص کرنا چاہیے. اور شیطان کا کیا, شیطان کی کیا پلاننگ ہے کہ وہ کان آنکھ سے داخل ہو کے آپ کے دل پہ قبضہ جما لے اور پھر آپ اس کے غلام بن جائیں, تو یہ نہیں ہونے دینا. تقوی والے جب ان کے اندر شیطان کا کوئی وسوسہ آتا ہے, کوئی خیال آتا ہے تو ایک دم دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور ان کے بھائی بند تو وہ انہیں کجروی کی طرف کھینچتے ہیں. اب شیطان سے تو کسی طرح جان چھڑائی, اب کیا ہے کچھ بار شیطان کھڑے انسان, وہ انہیں کیا کرتے ہیں, گمراہی کی طرف بلاتے, اپنی طرف کھینچتے ہیں. ثم لا یقصرون، پھر بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نشانی منتخب کیوں نہ کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، خاموش، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. یہ کس کے لیے حکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے رب کو یاد کیا کریں؟ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور پھر ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو ذکر نہیں کرتے. ذاکر غافل نہیں ہوتا اور غافل ذاکر نہیں ہوتا. ذاکر سے مراد اللہ کا ذکر کرنے والا، اور غافل سے مراد جو اللہ کے ذکر کو بھولے رہتا ہے، اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا اور اپنی ہی دنیا میں خوش. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور سجدہ تلاوت کی دعا ہے سجد وجهی للذی خلقہ وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی، تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے نا، کہ ہمارا چہرہ جو ہے ون پیس ہے، اور اس میں سے آنکھوں کے کٹ نکال کے ان کو خوبصورت بنا دیا، کانوں کے کٹ سے، یعنی کہ اٹس ون ماسٹر پیس جس میں سے مختلف چیزیں اس نے نکال کے، منہ کو کٹ دیا اور اس میں سے زبان نکالی اور بولنے کی طاقت بخشی. تو اس چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ان ساری نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہوں. اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. سجدہ تلاوت جو ہے یہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے. بعض کو کہا کہ نزدیک وہی ساری شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، کہ وضو ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو وغیرہ وغیرہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کہیں پر بھی ہوں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بیٹھے، اگر آپ کچھ بھی جھک جاتے ہیں اور یہ دعا پڑھ لیتے تو آپ کو سجدہ ادا ہو جاتا ہے. سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
سورة الأنفال. أنفال کا معنی ہوتا ہے غنیمتیں. مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس جنگ سے واسطہ پیش آیا تھا وہ جنگ بدر تھی. اس جنگ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا. جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو وہ چند لوگوں کے قبضے میں تھا. چونکہ پہلی جنگ تھی, پہلا موقع تھا, ابھی تک کوئی ایسا قانون اور رسول معلوم نہیں تھا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا, تو کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید جاہلیت کے طریقے کے مطابق جو لوگ مال غنیمت پر اس وقت قابض ہیں وہ انہی کو مل جائے گا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات نازل کر کے بتایا, اور صرف غنیمت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ اس سے متعلق اور بھی بہت سی چیزوں کی اصلاح کر دی. یسألونک عن الانفال, لوگ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال یعنی غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں, یعنی تم مال کمانے کے لیے جنگ میں نہیں گئے تھے. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کر لو. مال فتنے فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے, کہیں پر بھی ہو, کسی بھی موقع پر, جب تک ساتھ اللہ کا تقویٰ نہ ہو. اب ہوا یہ کہ جب غنیمت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھی تو باقیوں کے دل میں ان کے بارے میں منفی خیالات آنے لگے. تعلقات کی خرابی کا آغاز ہی منفی خیالات سے ہوتا ہے. پہلے بدگمانی ہوتی, پھر انسان اس کو جو دل میں بات آتی وہ کسی اور سے ذکر کرتا ہے. یعنی کوئی بات آپ کو کسی کی پسند نہیں آتی تو آپ اس کو اپنے تک نہیں رہنے دیتے, کیا کرتے ہیں, کسی اور سے شیئر کر لیتے. اب اگر آپ کسی شیئر کرتے ہیں اور اگر اس شخص کے اندر خدا کا خوف نہ ہو, تقویٰ نہ ہو, تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر الٹی پٹی پڑھاتا ہے. لہٰذا آپ اپنی غلطی پہ اور پکے ہو جاتے ہیں. پھر مزید آپ آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ مل کر اس شخص کے خلاف کوئی اقدام بھی کرنے لگتے ہیں, اور اس طرح وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بات کچھ بھی نہیں ہوتی, ایک غلط فہمی سے شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں جا پہنچی. اور ایسی غلط فہمیاں عموماً مالی معاملات میں بہت ہوتی, خواہ شوہر بیوی کے درمیان ہو یا رشتے داروں بہن بھائیوں کے درمیان, جہاں بہت سے مقامات پر صرف لین دین کے جھگڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دین کا کام کرنے والوں کے بیچ میں بھی بعض اوقات بڑی بڑی عبادت گاہیں بنا لی جاتی, سینٹرز بنا لیے جاتے, لیکن جو لوگ مل کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے باہم ایسے ہی معاملات میں ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور شک و شبہات کی وجہ سے سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے, ہر چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور لوگ مال پر جھگڑنے لگتے ہیں. تو یہاں لوگوں نے پوچھا غنیمتوں کا قانون بتا دیجئے کہ کس کو کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا ان کی پسند کے مطابق جواب دینے کی بجائے فرمایا, کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کا مال ہے, تمہارا ہے ہی نہیں, اب بتاؤ کیا کرو گے. تمہارے لیے لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو, فتق اللہ, نیتیں درست کرو, وہ اصل ہو جاتا بہنے کو, اور آپس کے تعلقات اچھے رکھو. اصل چیز یہ ہے, دنیا کی نعمتیں مال و دولت اور عہدے نہیں, تعلقات اچھے ہوں تاکہ بحیثیت امت مسلمہ تم وہ کام کر سکو جس کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, سچے مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں, جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں, جن کے دلوں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہم سب بھی اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, توکل کرتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. پھر اس کے بعد بتایا کہ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی اس وقت لوگ خطرات کا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں ضرور مل جائے گا. یہ دو گروہ کون سے تھے؟ جنگ بدر پیش اس طرح آئی تھی کہ ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا سردار تھا اس وقت، وہ شام سے ایک تجارتی قافلہ جس کی مالیت تقریباً 50,000 اشرفی تھی وہ لے کے مکہ جا رہا تھا. تو مکہ کا راستہ شام سے مکہ کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، تو اس کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے پاس سے گزرا اور یہ مجھ پر لوٹ مار دے اور میرا مال نہ چھین لے. تو اس نے پہلے سے کسی کو مکہ کی طرف بھیج دیا اور تیز دوڑا کر کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حملہ کریں گے، لہٰذا میری مدد کو پہنچو. اور جانے والے نے جا کر ایسا پیغام دیا کہ سب لوگ بھڑک اٹھے اور وہ فوراً تیار ہو کر نکل آئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب مسلمان بیچ میں تھے، ایک طرف سے مکہ سے آنے والا لشکر تھا، دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا. مسلمان کیا چاہتے تھے؟ قافلے کی طرف چلے جائیں تاکہ مال بھی مل جائے اور تھوڑے سے لوگ ہیں، قصہ تمام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ کہ مال نہیں، ادھر آنے والے دشمن کا مقابلہ کرو. اور زندگی اسی میں تھی کہ اس کا مقابلہ کیا جاتا. اگر یہ مال لوٹ بھی لیتے اور دشمن سے چڑھائی کر لیتا تو مال کہاں جاتا، کسی کام کا نہ ہوتا. تو بعض اوقات ہمیں بظاہر وقتی طور پر ایک چیز بڑے فائدے کی نظر آتی اور ہمارا دل ادھر ہی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑا فائدہ کہیں اور دکھاتا ہے. تو اس پر فرمایا کہ تم کیا چاہتے تھے؟ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، ہاں مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے اور مسلمان جو اس مدینہ کے شہر میں آئے ہیں ان کا ایک مقام بن جائے، جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جیت جائیں گے. اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے 313 اور دشمن 950,000 کے قریب، تین گنا زیادہ. جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے پے در پے 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. وہ یہ کہ مسلمان بھی مدینہ سے باہر چلے گئے اور دشمنوں کا لشکر بھی جہاں آ کر ملا وہ بدر کا مقام تھا. مسلمان چونکہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے بلند جگہ پر قبضہ کر لیا، مخالف جو تھے وہ نچلے سائڈ پر تھے. بارش ہوئی، مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا اور دوسرے لوگوں کے لیے کیچڑ ہو گیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کس کس طرح اللہ نے مدد کی. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس سزا کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری بجائے باز گشت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. اگر ایک دو لوگ بھی بھاگتے تو باقی بھی ڈر کے بھاگنے لگتے اور بھیڑ چال شروع ہو جاتی. تو جب اللہ کسی بندے کو نیکی کے ایک کام میں حصہ ڈالنے کا موقع دے تو خواہ وہ کام مشکل ہو پھر اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے. سکسیسفل پیپل جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن لوزر جو ہوتے ہیں وہ چیلنجز سے بھاگتے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس پر سخت سزا بھی بتائی گئی کہ چاہے کوئی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا ہے، لیکن اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلے گا، پیٹ پھیرے گا، تو مأواہ جہنم وبئس المصیر،